نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. جب کوئی شخص دین میں آئے اور آہستہ آہستہ دینی تعلیم حاصل کرنا شروع کرے تو اس کے پاس مختلف مکتبہ فکر کے لوگ اویلیبل ہوں گے. ویسٹ میں تو یہ تھوڑا آسان ہے کہ آپ کو بالعموم زیادہ تلاش کر کے کچھ لوگ مل جائیں گے جو آپ کو دین کی باتیں بتا سکے ہوں, اور مختلف آراء سے بھی آپ کو بمبارڈ کر سکتے ہوں اور تفصیلات بتا سکتے ہوں. لیکن ایسٹ میں ایسا نہیں ہے. بالعموم مسلم دنیا کے اندر ایسا ہی ہے کہ ایک ملک میں کسی ایک خاص فقہ کو ہی فالو کیا جا رہا ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے 1300 سالوں میں یہ عافیت رہی کہ امت ایک خاص طریقے سے چلتی رہی, آپس میں اس عنوان سے نفرتیں کبھی نہیں ہوئیں. چنانچہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حنفی فقہ والے اور شافعی فقہ والے آپس میں تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے ہوں, لڑنے لگے ہوں, ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہوں. حنبلی اور شافعی ایک دوسرے سے لڑنے لگے ہوں, مالکی ایک دوسرے سے لڑنے لگے ہوں. بلکہ یہ علمی اختلاف کے درجے میں تو بات رہی, کبھی بھی عملی طور پر لوگوں نے نفرتیں نہیں کی, بلکہ ایک دوسرے کے پیچھے بھی مل کے رہتے بھی رہے اور ساتھ رہتے رہے اور نمازیں بھی پڑھتے رہے. اور یہ جو مشہور بات کہ جس کو اچھالا جاتا ہے وہ یہ کہ حرم کے اندر چار مسلے تھے, تو وہ بھی صرف انتظامی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے رکھے گئے تھے, اس لیے کہ اگر آپ حرم کے اندر عصر کی نماز حنفی وقت پہ پڑھنا چاہیں اور بہت سارے شافعی اور حنبلی اول وقت میں پڑھنا چاہیں, تو اگر آپ کے پاس الگ سے سہولت نہیں ہوگی تو مشکل ہوگی. اسی طریقے سے جب امام شافعی فقہ کے مطابق بیچ میں وقفے کر کے سورہ فاتحہ کے لیے جگہ نکالے گا تاکہ مقتدی بھی اس میں پڑھ سکے, جیسا کہ امام شافعی نے گنجائش رکھی ہے, تو ایک حنفی امام کے پیچھے وہ شافعی شخص جب پڑھ رہا ہوگا تو اس کو اس کا موقع نہیں ملے گا. تو اس مشکل کو دور کرنے کے لیے, آسانی کے لیے, اور یہ ایسا نہیں تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ سکتے, تمہارا طواف الگ ٹائم پہ ہوگا, ہمارا طواف الگ ٹائم پہ ہوگا, ہم اپنے ٹائم پہ چپکے سے نماز پڑھیں گے اور تم اپنے ٹائم پہ پڑھو, ایسا نہیں تھا. بلکہ یہ لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے سب کو اپنے اپنے موقع پر اپنے اپنے علاقے میں, اور ظاہری بات اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے اس زمانے میں کہ جو حرم پہنچ سکتے ہوں, تو چند ہزار لوگ اس کونے میں اور چند ہزار لوگ اور چند سو لوگ اس کونے میں اگر اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے ہوں اپنے اپنے وقتوں پر اپنے آئمہ کے پیچھے, تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے, کوئی بری بات بھی نہیں ہے. ہاں یہ اچھا ہے کہ اگر ایک امام کے پیچھے, چونکہ اب مائک کا سسٹم بھی ہے اور آسانی ہے, ایک نماز کی آواز آئے اور سب اس کو فالو کر سکتے ہوں تو بڑی مناسب بھی بات ہے. تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ اب الحمدللہ سب مل کے ایک امام کے پیچھے پڑھنے لگے. تو اس میں یہ بھی اچھی صورت ہے, لیکن جس وقت یہ صورت انتظامی طور پر طے ہوئی تھی کہ چار لوگ الگ سے پڑھیں تو وہ بھی بالکل مناسب صورت تھی. بہرحال الحمدللہ یہ امت میں کبھی بھی ایشو نہیں رہا کہ چاروں اسکول آف تھاٹ میں سے کسی نے دوسرے اسکول کو یا کسی اور کو باطل قرار دیا ہو یا غلط قرار دیا ہو, بلکہ یہ کہا کہ ہم اپنی رائے کو صحیح سمجھتے ہوئے اس بات کا احتمال رکھتے ہیں کہ ہماری رائے غلط ہو اور ہمارے سامنے دوسرے فقیہ کی رائے بہتر ہو, اللہ کے نزدیک صائب ہو, صحیح ہو. اس رائے کو صحیح رکھتے ہیں, صحیح مانتے ہیں جب بھی اس فقہ کو فالو کرتے ہیں. دوسرے کے بارے میں امکان رکھتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر وہی نہیں آئی ہے, یہ سب اجتہادی کام ہے. تو اپنے ائمہ پر اعتماد سے یہ فائدہ ہوا کہ امت اپنے اپنے طریقوں پر تلاحی سے اور تلفیق سے بچتے ہوئے چلتی رہی. 150 سالوں میں جب سے اہل حدیث موومنٹ یا سلفی موومنٹ زیادہ عروج پر آئی, اگرچہ وہ محمد بن عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ کے نام سے بہت ساری باتیں کی انہوں نے, لیکن خود محمد بن عبد الوہاب جو تھے وہ حنبلی فقہ کے امام تھے, حنبلی فقہ کے فالوور تھے. جس طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور امام ابن قیم امام احمد بن حنبل کے مقلدین تھے, ان کے فقہ والے تھے. ان دونوں احباب کے بھی اپنے تفردات اپنے کچھ آرا ہیں ضرور, لیکن امت نے حنبلی فقہ والوں نے بھی ان کی ان آرا کو کبھی بھی درخور اعتنا نہیں سمجھا, یعنی اس کو ایڈاپٹ نہیں کیا, بلکہ ان کو شاذ آرا قرار دے کر چھوڑ دیا. چنانچہ تراویح کے حوالے سے ہو, طلاق کے حوالے سے ہو, امت نے وہی مسئلہ اڈاپٹ کیا حنبلی فقہ کے اندر بھی کہ جو امت کی اکثریت کا صحابہ کرام کے عمل کے متعلق اور مطابق تھا. تو اصل تو چار اسکول جو کہ پراپرلی کوڈیفائڈ ہیں وہ یہی ہیں. سلفی اسکول جو کہ اب ایوالو ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں بھی اب کتابیں آ رہی ہیں, لیکن ابھی بھی مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی سلفی فقہا ہیں یا علماء ہیں ان کے آپس میں بہت ساری رائےوں میں اختلاف ہیں. وہ ایک حدیث کو اگر شیخ ابن باز قبول کرتے اور اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں تو شیخ البانی کے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے. شیخ عثیمین اگر کسی ایک مسئلے کو لیتے ہیں تو ثناء اللہ امرتسری کی رائے کے خلاف بات جاتی ہے. علامہ روپڑی کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو نظیر حسین دہلوی کے خلاف ہوتا ہے. تو اس طرح سے چونکہ ان کے درمیان میں یا آپس میں چیزوں پر اتفاق نہیں ہے اور ایک کوڈیفائڈ بک نہیں ہے کہ جس کو آپ ریفر کر سکیں, آپ کہیں کہ بھئی اگر آپ کو سلفی فقہ کو فالو کرنا ہے تو فلاں کتاب لے لیجئے وہی آپ کے لیے کافی ہوگی, ایسا نہیں ہے. تو جب تک ایسا سلسلہ نہیں ہوتا اور باقاعدہ ان کا اتفاق نہیں ہو جاتا اس وقت تک ایک فقہ کے طور پر یا ایک اسکول آف تھاٹ کے طور پر سلفی فقہ کو اڈاپٹ کرنا پاسبل بھی نہیں ہے اور ایڈوائزیبل بھی نہیں ہے. اور امکان علمی طور پر یا عقلی طور پر اس بات کا بالکل بھی نہیں ہے کہ کبھی ایسا اتفاق ہو بھی سکے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ سلفی منہج یا اہل حدیث منہج جو ہے وہ تو ہے ہی اس بیس پر کہ ہم کوئی تخصیص نہیں کریں گے علماء اور جہلا میں, اور عوام الناس ہوں یا علماء ہوں یہ کسی ایک کی تقلید نہیں کریں گے, بلکہ جس سے جس وقت مسئلہ پوچھنا ہوگا اس سے پوچھ کے عمل کریں گے. تو ظاہری بات ہے جو جس درجے کا آدمی ہے وہ اپنے حساب سے اپنی تحقیق کے مطابق ایک مسئلے کا جواب بتائے گا, اس کا فتویٰ ہوگا, اور وہ فتویٰ جیسا بھی وہ دے گا کسی دائرے میں رہ کر تو دے گا نہیں, اس کے سامنے تو جو حدیث ہوگی یا جو قرآن کی آیت سے مفہوم وہ سمجھتا ہوگا اس کے مطابق وہ فتویٰ دے گا. اسی لیے یہ اختلاف آپ کو نظر آئے گا. سارے لوگ اگر کسی ایک امام پر اتفاق کر لیتے ہیں تو یہ پانچویں فقہ تو بن جائے گی, لیکن جس بنیاد پر یہ اسکول شروع کیا گیا یا جس بنیاد پر یہ تحریک اٹھی ہے 150 سال پہلے وہ بنیادی جڑ سے ہٹ جائے گی کہ جب آپ کو تقلید ہی کرنی ہے کسی امام کی تو وہ چار ائمہ کا کوڈیفائڈ اسکول جو صدیوں سے رائج ہے امت کے اندر, ٹائم ٹیسٹڈ ہے اور ان لوگوں نے لکھا اور بنایا ہے کہ جو یقیناً یا تو تابعین میں تھے یا اتباع تابعین میں تھے یا ان کے بعد والے تھے, جو کہ خیر القرون ہیں, ہم سے یقیناً بہتر حالات میں انشاء اللہ تعالیٰ رہے اور زیادہ زہد و ورع والے لوگ تھے اور علم میں بھی آگے, تو ان سے بہتر آپشن ہم اب بنا سکیں تھیورٹیکلی تو پاسبل ہے, لیکن پریکٹیکلی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایسا کبھی ہو نہ سکے گا. بہرحال تو نیا شخص جب کوئی دین میں آئے تو وہ کیا کرے, وہ یہ کرے کہ اپنے سامنے اپنے آس پاس اپنے بیک گراؤنڈ میں اپنی فیملی کے بیک گراؤنڈ میں اپنے کلچر میں دیکھے کہ کس طرح کے لوگ زیادہ ہیں. اگر وہ شافعی فقہ کو فالو کرنے والے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ ایسے ہی فقہ کو اختیار کیا جائے, شافعی فقہ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ایکسیسبلٹی رہے گی, وہ اگر چاہے گا کہ کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو اس کو شافعی علماء اویلیبل ہوں گے یا ان کی کتابیں اویلیبل ہوں گی, آس پاس موجود ہوں گی. کیونکہ آپ اس میں یہ نہیں کر سکتے کہ آپ انتظار کریں اور آپ کو ابھی ایک مسئلہ چاہیے تو آپ کئی روز کے بعد آپ کو اس کا جواب ملے. ایک پریکٹیکل مسئلہ جس وقت جہاں چاہیے ہوتا ہے اس وقت جواب تو اسی وقت درکار ہوگا تو قریب میں کوئی اویلیبل ہوگا. مثال کے طور پر پاکستان میں بیٹھ کر آپ چاہیں کہ میں شافعی فقہ کے مطابق اپنی زندگی گزاروں تو آپ کو شافعی فقہ کا کوئی امام وہاں اویلیبل بمشکل ہی ہوگا. پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, ترکی میں, افغانستان میں, انڈونیشیا میں یا ان ممالک کے اندر آپ کو یادِ سیریا میں, یادِ مصر میں آپ کو حنفی فقہ چونکہ پریڈومیننٹ ملتا ہے تو وہاں پر حنفی فقہ کو فالو کرنا زیادہ آسان اور پریکٹیکل ہے, اس لیے کہ وہ چیزیں آپ کو سامنے نظر آ جائیں گی. آپ مصر میں ہیں, آپ شام میں ہیں یا افریقہ کے کچھ ممالک میں, مشرقی افریقہ میں یا مغربی افریقہ میں, اور آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں پر آپ کو شافعی فقہ کے علماء نظر آ رہے ہیں, انہیں کے کلچر میں, انہیں کے خاندان میں اٹھے بیٹھے ہیں, ان سے ہی تعلق ہے, تو بہت آسان ہے آپ کے لیے. کہ آپ شافعی فقہ کو فالو کریں، آپ موروکو میں المغرب وغیرہ میں ہیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ آپ مالکی فقہ کو اختیار کریں، آپ سعودی عرب میں اس کے متعلقین اس کے متصل علاقوں میں رہتے ہیں تو آپ کے لیے حنبلی فقہ کو فالو کرنا زیادہ بہتر ہے. آپ کی صورت اگر یہ ہے کہ آپ سلفی لائن زیادہ اپیلنگ لگتی ہے آپ کو، اور آپ کا مزاج یہ ہے کہ آپ سلفیہ سے متاثر ہیں، ان کی بات آپ کو زیادہ دل کو لگتی ہے، یا آپ کا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں میں رہا ہے اور دوست احباب آپ کے اسی منہج کے طریقے پر چل رہے ہیں، منہج پہ چل رہے ہیں، تو پھر آپ کے لیے حنبلی فقہ قریب ترین ہوگی، اس لیے کہ سلفیہ کی بہت ساری باتیں امام ابن تیمیہ سے متعلق ہیں، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل کے مقلد رہے ہیں بہت عرصے تک، اور اسی فقہ کے مطابق فتویٰ دیتے رہے ہیں اکثریت پہ، اکثر موقعوں پر کچھ تفردات کچھ شاذ رائے ان کی اپنی ہیں، تو آسانی ہوتی ہے سلفی حضرات کو یا اہل حدیث حضرات کو کہ اگر وہ واقعتاً کسی اسکول کو فالو کرنا چاہیں، جیسا کہ امام ابن قیم کا قول ہے کہ جب یہ چار اسکول موجود ہوں اور مسائل موجود ہوں تو ان سے باہر نکل کر عام آدمی کو نہیں رہنا اور عمل کرنا چاہیے، اس طرح کا مفہوم ہے ان کی گفتگو کا، کہ عوام الناس کے لیے یہ چار چیزیں زیادہ یہ چار اسکول بہتر ہیں، بالخصوص جب یہ کسی بات پر اتفاق کر لیں، تو ان کے علاوہ کہیں اور جانا اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ اہل سنت کا راستہ نہیں ہوگا یا حق کا راستہ نہیں ہوگا. بہرحال تو حنبلی فقہ بہت قریب ترین ہے، اس کو فالو کرنے میں آپ کو بہت ساری چیزیں کامن نظر آئیں گی، بہتر لگیں گی، یوز ٹو اگر آپ ہیں اس طریقے کے، اور اگر آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ حنفی ہے تو آپ کے لیے بہتر یہ کہ آپ حنفی رہیں، تاکہ آپ کے بچے، اب آپ سلفی ہو جائیں یا شافعی ہو جائیں اور آپ کی اولاد جو ہے وہ بیگم حنفی ہیں ان کے ساتھ ہیں، تو اب دونوں میں کانفلکٹ ہوگا، بچے کنفیوز ہوں گے، بچے دیکھیں گے دادا نانی نانا یہ تو کچھ اور پڑھ رہے ہیں طریقہ نماز کا اور دیگر چیزوں میں، اور ابا ایسے کرتے ہیں، میں اس مسجد میں جاتا ہوں تو ایسے، تو اس بچے کو کنفیوز کر کے آپ پریشانی ہی کا سبب بنیں گے، اس کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، کہ آپ بیٹھ کے اس کو وہ ساری چیزیں ڈسکس کرتے اور بتاتے رہیں گے کہ جس پہ بیچارے کا سمجھ لیجیے کہ 20-25-30 سال لگ جائیں گے، اور جب 40-45 سال کا ہوگا تو اس کو پہلی دفعہ سمجھ میں صحیح سے آئے گا اچھا میں کیا کر رہا ہوں، تو وقت برباد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ چیزیں جو ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہو چکی ہیں، جس پہ امت بہت عرصے سے طے کر چکی کہ کیا چیز کیسے ہے، اس میں نئے سرے سے ہر آدمی محنت کرے اور آرگیومنٹ کرے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ آج محنت کر کے 2 مہینے لگائیے، ٹیم کے ساتھ بیٹھیے اور طے کر لیجیے کہ بھائی زیادہ افضل کیا ہے، رفع دین کرنا یا نہ کرنا، اور آپ چلیے ایک نتیجے میں پہنچ بھی گئے تو اس سے حاصل کیا ہوا آپ کو؟ 2 مہینے آپ نے برباد کیے، 2 سال آپ نے برباد کیے، قطعیت سے تو آپ پھر بھی نہیں تحقیق کر سکتے، کیونکہ یہ تو اجتہادی مسئلہ ہے، ایسا مسئلہ تو ہے ہی نہیں کہ جس پر کوئی وحی کسی کے اوپر آئی ہو اور وہ اس بنیاد پر اس کو قطعیت کے ساتھ کہہ سکے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کو جلدی جلدی اپنے ایک فقہ کے مطابق پڑھیں، سمجھیں، یاد کریں اور اس پر عمل کریں، اور اس فکر میں نہ پڑھیں کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، اس لیے کہ اجتہادی مسئلے میں سب کو اختیار ہے کہ اپنے اپنے ائمہ کے قول پر یا ان کی فتاوی پر عمل کریں. آگے سیکھنے کی جو چیزیں ہیں، جو اصل چیزیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ اب پریکٹیکلی ہمیں کیا کیا کرنا ہے، ہماری تجوید ٹھیک ہو گئی ہے کہ نہیں ہے، قرآن کو ہم سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں، تھوڑی کوشش کر کے ترجمہ اس کا کوئی تفسیر اس کی دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں، غور کر پا رہے ہیں کہ نہیں، تدبر تفکر کر رہے ہیں کہ نہیں. تیسرا یہ کہ ہماری روحانی بیماریوں میں سے کن کن بیماریوں کا ہم نے کیا کیا علاج کیا، کہ ہمیں معلوم بھی ہے کہ ہمارے اندر کون کون سی بیماری ہیں، تو ان آسپیکٹس پہ پہلے کام کرنے کی ضرورت ہے اور پھر عمل کی طرف آنے کی اخلاص کے ساتھ، تاکہ زندگیوں میں خیر پھیلے. بہرحال بنیادی بات یہ ہے کہ جس کو بھی کسی اسکول کو فالو کرنا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے سرکمسٹانسز کو سامنے رکھے، اپنے لیے دیکھے کہ آسان ترین اور ایزی اویلیبل کون سا ہے اس کو، چاروں ائمہ حق پر ہیں، ان کے طریقے میں سے جس کو بھی اختیار کریں گے اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی، ہر درجے میں وہ بالکل خیر ہی خیر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.